أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان امامت ہے اور جو آیت میں نے انتخاب کی سورہ نساء چوتھے سورے کی 59 آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا معروف آیت ہے. بالکل مختصر سا خلاصہ تاکہ آج کی گفتگو سے آپ کے اذہان کو قریب کر سکوں. آیت نے ایک اضافہ چیز کا ذکر کیا ہے اللہ اور رسول کے علاوہ کے جس کی اطاعت ہم پر واجب کر دی گئی اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا. رسول اللہ کے طرف سے بول رہے ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں اور رحمت للعالمین ہیں, تو یہ سب خوبیوں کے ساتھ ہوائے نفس نہیں ہے, علم اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ظلم کا شائبہ نہیں آتا. اب آ گیا اولی الامر کو جوڑ دیا گیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اور جو رسول پر اطیعوا آیا ہے اسی کے ساتھ اولی الامر کو جوڑا جا رہا ہے. یعنی خدا کی اطاعت کا ایک درجہ اور ہے, رسول کو خدا نے دیا اور رسول کے ذریعے سے رسول کے جانشین جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے, ورنہ اگر اس اطیع رسول کے بعد اولی الامر میں اگر ظلم ہو جائے وہ ظلم کی نسبت اس آیت کی طرف جائے گی. یہ ظلم کی نسبت پوری کی پوری اللہ کی طرف چلی جائے گی, کیونکہ اللہ نے ایسے کو ماننے کو کہا جس کی اطاعت لازم کر دی اور اس نے اس کو ظلم کی طرف لے کر چلا گیا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. تو یہ امکان ممکن ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا قرآن اس کا اہتمام کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں آیت اخیر آتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے یہ بات مگر یہ کہ تمہارے لیے مخصوص کیا جاتا ہے پاک رکھنے کو ہر رجس سے, اور یہ پاکیزگی سبب بنتی ہے انسانوں کو سمجھانے کا کہ فضیلت ہے, فضیلت کے ساتھ ہدایت ہے اور اطاعت ہے. اس کے بعد ہم نے آئے مودت کو لے لیا. آئے مودت میں ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ کوئی اجر مانگا نہیں جا رہا ہے لیکن قربا سے محبت مانگی جا رہی ہے. پھر اور ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے تم سے مانگا ہے اجر کے طور پہ وہ تمہارے لیے ہی ہے, یا اور ایک آیت میں کہ یہ جو ہم تم سے اجر مانگتے ہیں وہ اس کے لیے ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لے. تو جو اجر مانگا جا رہا ہے وہ قربا کے لیے نہیں ہے, خود انسانوں کے لیے ہے کہ ان کی محبت کے ذریعے سے اس پاکیزگی کو سمجھتے ہوئے ان کی اطاعت بعنوان اولی الامر کریں. مودت کی آیت آتی ہے تو اشکال ہو جاتا ہے کہ رسول نے جھوٹ باندھا. اس کے بعد والی آیت اسی کا تذکرہ کرتی ہے کہ رسول نے یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھ دیا, اللہ پر افترا کیا ہے اور اس کا رد ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہو گئی. اس کے بعد والی آیت جو ہم نے لی وہ آیت بلق ہے کہ جہاں پر رسول کو کہا جا رہا ہے اے رسول اگر تم نے یہ نہ بیان کیا تو ایسے جیسے کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ما بلغت رسالتہ, اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا اور اللہ کافرین کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا. اس بات کو جب ہم سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں تو مائدہ سب سے آخری سوروں میں ہے, 114 سوروں میں 110 سورہ ہے, اس کے بعد چھوٹے سورے آئے ہیں, کوئی بڑا سورہ نہیں آیا ہے. تو مائدہ کی ان آیتوں کو دیکھتے ہوئے اور اسی مائدے کی سورے کی تیسری آیت ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے, تو اعلان اتمام نعمت ہو رہا ہے, اتمام نعمت ہو رہا ہے. تو صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. لطفاً آوازیں اپنی کم رکھیں, توجہ بڑھ جاتی ہے, گفتگو میں خلل آتا ہے. اور ایک صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو رسالت کا پیام اگر یہ نہ پہنچایا جائے تو نہ پہنچائے جانے کے برابر ہے رسالت. وہ ہے رسالت کا کنٹینیویشن اور لوگوں سے بچانا رسول کو, اور کافرین کے بارے میں بات کرنا, جبکہ اس زمانے میں اس جگہ پر جہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھیں وہاں کافرین نہیں تھے. تو ہم نے یہاں پر اشارہ کیا کہ کوئی حکم خدا کو جو بڑا حکم ہو جیسے حج ہے اس کو بھی انکار کرنے پر کفر کا لفظ استعمال قرآن کرتا ہے. تو یہاں پر کافرین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر رسول پر, بلکہ ایک ایسے اہم حکم کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آگے دین کا بڑھنا, دین کی حفاظت, اقامہ صلات, زکات کا نظام قائم ہونا, عدالت کا برپا ہونا, اسی سے سب جڑا ہوا ہے. ورنہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد اولی الامر وہ بن جائیں گے جو اللہ کے نام پر ظلم کریں گے اور نماز کو خراب کریں گے, زکات کے تقسیم کو خراب کریں گے, عدالت کے برپا کرنے کو ظلم میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ بنا تھا یہاں تک کا موضوع. اس کے بعد یہ تھا کہ قرآن میں آیت ہے والذین یستمعون القول و یتبعون الاحسن, وہ لوگ کے جو قول کو قرآن کے سنتے ہیں غور سے اور اس کے سب سے اچھے معنی لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. یستمعون القول و یتبعون احسنا, وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور وہی اولی الالباب ہے. آیت اس مبنیان سے ختم ہوتی ہے. تو اگر ان دو آیتوں کو ہم سمجھنا چاہیں, پہلی آیت بلغ والی کہ رسالت کا پیام ہی نہ پہنچائے جیسا ہو جائے گا, ان دو کے بیچ میں اگر آپ وہ حدیث کو لے آتے ہیں جو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, تو یہ روایت کہ یہ دو میرے ساتھ جب تک کہ ملاقات نہ کر لیں مجھ سے حوض کوثر پر آپس میں جدا نہیں ہوں گے, ان میں افتراق نہیں ہوگا, اس بات کی دلیل ہے کہ تا قیامت اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. اور اللہ کیوں نہ کرے, اللہ کیوں نہ کرے. تو اب یہ گفتگو کل کی مجلس تک یہاں تک سمٹ کر آ گئی تھی کہ اللہ نے ایک نظام مکمل بنا دیا, فول پروف بنا دیا کہ جس میں گنجائش ہی نہ ہو ظلم کو دین کے نام پر کرنے کی. آج کی مجلس اس عنوان سے مہم ہے کہ اگر یہ بات تا قیامت کے لیے بن گئی ہو آیات الہی اور سنت نبوی کے ذریعے سے ظلم کو دین سے نکال پھینکا گیا ہو, تو آج کے دور میں آیا کوئی نظام ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہدایت دی جا سکتی ہے کہ وہ ظلم کو اپنے آپ میں دین کے نام پر پنپنے سے اور پنپانے سے بچ سکتے ہیں؟ آیتیں بڑی بڑی اچھی ہیں, یہ تو تھیوری ہو گئی, یہ تو تھیوری ہو گئی. عملی دنیا میں ہم بعد از رسول دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا تحول آیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. اس پر بھی اہل سنت کا اتفاق ہے کہ شروع کے دور میں جو ویلیوز تھیں وہ ویلیوز اس کے بعد کے دور میں, جبکہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی اور امام حسن کو مجبوراً صلح اختیار کرنی پڑی, اس لیے کہ اس وقت پر ساتھ دینے والے ان کے نہیں تھے. ورنہ یہ کہنا کہ اختیار رکھتے ہوئے امام نے ظالم کو حکومت سونپ دی, اس سے بڑا الزام امام پر نہیں آ سکتا ہے. حالت اختیار میں امام کسی ظالم کو اختیار نہیں سونپ سکتا. ساتھ دینے والوں کی قلت سبب بنی, اور حتیٰ مولا متقیان نے جب ظاہری خلافت کے لیے لوگ آئے اور بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے, باوجود یہ کہنے کہ ان کے کہ جاؤ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈ لو, اور جب انہوں نے اصرار کیا, اس حد تک تہاجم کیا امام کے اوپر, اتنا پریشر ڈیولپ کیا کہ مجھے ڈر تھا, کہتے ہیں مولا کہ حسنین کو سٹیمپیڈ میں کچل نہ دیں. اس حد تک جب کے پریشر مولا پر ڈالا گیا کہ قبول کریں, تو کہا میں یہ پوسٹ قبول کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ مدد کرنے والوں کی مدد رہے گی. توجہ کا محتاج ہو, لولا وجود الناصر, اگر مدد کرنے والے کی مدد نہ ہوتی تو میں یہ امامت کا پوسٹ عملی طور پر لوگوں پر قبول نہیں کرتا. امامت جبری چیز کا نام نہیں ہے, خود دین جبری چیز کا نام نہیں ہے. آپ قبول کرنے کے بعد آپ کی بیعت کے مطابق آپ کے ساتھ عمل کیا جائے گا. آپ اگر انکار کرتے ہیں, امام حق کو مانتے نہیں ہیں, تو امام حق کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تلوار نکالے اور آپ کو منوائے. یہی دلیل ہے, لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکال لی, علی نے تلوار کیوں نہیں نکال لی ابتدان. اس لیے کہ دین میں نہ جبر ہے, اور دین کا بڑا حصہ نہ آپ توحید میں جبر کر سکتے ہیں کسی کو, نہ آپ نبوت میں جبر کر سکتے ہیں کسی کو, اور نہ ہی آپ امامت میں جبر کر سکتے ہیں کسی کو, جب تک کہ لوگ اپنی مرضی سے آ کر کسی کو امام نہ قبول کر لیں اور وہ اللہ اور رسول کی بتلائی ہوئی روش پر سنت پر عمل کرے. کیونکہ یہی آیت اتی اللہ واتی الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء, تم اگر کسی بات پر تنازع کرو, جھگڑا کرو, نا اتفاقی ہو جائے, تو تم اس کو پلٹا دینا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. تو اولی الامر کا کام کیا ہوا, اولی الامر کا کام یہ ہوا کہ وہ بات اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے حل کرے, اپنی طرف سے کچھ بھی نہ لائے. لیجسلیٹو پاور اولی الامر کو نہیں دیا گیا, ہر چیز پلٹا دی جائے گی. اس لیے کہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, جب دین کامل ہو گیا, کتاب آ گئی, رسول نے سمجھا دیا اور اولی الامر کے پاس وہ علم آ گیا جو رسول سے انہوں نے حاصل کیا, حتیٰ بہت سی وہ چیزیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی تھیں کہ جو ان کو رسول نے بتلائی تھی, جو انہوں نے آگے اپنے دور میں بتایا, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. کیونکہ اگر اولی الامر ویسا نہ ہو, راسخ نہ ہو علم میں, جیسے قرآن کی اور آیتیں ہیں جس کو میں نے گزشتہ مجالس میں ذکر کیا, اگر ویسا نہ ہو تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے, کسی نہ کسی راستے سے ظلم داخل دین میں ہو جائے گا, اللہ کے نام پر ظلم ہوگا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. ایک بہت مہم بات میں نے چھیڑی, آپ کی توجہ اس کی طرف گئی یا نہیں گئی مجھے نہیں معلوم, بات یہ میں نے ابھی کہی کہ انسانوں کی کوشش نیکی کرنے کی طرف, عدالت برپا کرنے کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، یہ بنیاد بنتی ہے امامت کی. اگر سوسائٹی میں لوگ اللہ کی بات سننا ہی نہ چاہ رہے ہوں، قرآن پر عمل ہی نہ کرنا چاہ رہے ہوں، اب آپ بتائیے کس قوم میں کس جگہ پر امامت الہی ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے اس کا بھی تو کوئی اہتمام دین میں کیا ہوگا کہ گراس روٹ لیول پر، توجہ کم ہوتا ہے، گراس روٹ لیول پر، بیسک لیول پر امامت کو کیسے بنایا جائے، اس پہ توجہ نہیں ہوتی ہے. اس پہ توجہ نہیں ہوتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ جس بنیاد پر امامت ٹکی ہو، یعنی لوگوں کی عدالت خواہی، لوگوں کی رسول کی سنت کو قبول کرنا، لوگوں کا قرآن کو ماننا، لوگوں کا اللہ کے سامنے جھکنا، یہ فنڈامنٹلز ہیں جس کی بیسس پہ لوگ امامت کو قبول کریں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی امامت قبول نہیں ہوگی، قبول ہو بھی جائے گی تو امام کام نہیں کر سکے گا. جیسے مشکلات جو امام مولا کو آئے اور امام حسن کو آئے، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں امامت کو قبول کرنے کے باوجود بھی امامت کی بات سننے کی کیپبلٹی ختم ہو چکی تھی. اسی بات پر مولا کا وہ مشہور قول ہے، آئینہ صلحاؤکم، سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے، اصحاب رسول ہیں اس میں سے سووں، آئینہ صلحاؤکم، تمہارے اچھے کیا ہو گئے؟ 25 سال میں علی کو وہ اچھے نظر آنے نہیں لگے. 25 سال میں رسول کے قریب ترین اصحاب علی کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ. تعجب کی بات ہے، زبیر تو پھپھیرے بھائی تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ زبیر وہ تھے کہ جو ابتدائے خلافت تلوار لے کر مولا کے گھر پر کھڑے ہو گئے تھے دفاع کرنے کے لیے، یہ تھے وہ. وہ لوگ وہ تھے کہ جو جنگ احد میں جب دوسرے اصحاب چلے جا چکے تھے تو انہوں نے رسول کا ساتھ دیا تھا، مولا کے ساتھ مل کر اور جان بچانے میں مدد کی تھی، یہ وہ لوگ تھے، معمولی اصحاب نہیں تھے، جان پر کھیلے تھے. لیکن 25 سال کی زندگی میں عیش پرستی نے، دولت اکٹھا کرنے کی خواہش نے، دنیا میں مزہ لینے کی خواہش نے ان کو امام سے دور کر دیا، اس حد تک کہ رشتہ بھلا دیا، تلوار نکال لی. یہ دنیا کی کشش ہوتی ہے جو امامت کو سمجھنے سے روک لیتی ہے، جو امامت کو سمجھنے سے روک لیتی ہے. اب قرآن کا کام کیا ہو گیا؟ کامل ہدایت ہے، تو ان لوگوں کو بھی تو تیار کرنا چاہیے، وہ فٹ سولجرز کو بھی تو تیار کرنا چاہیے کہ جو امامت کے ڈیفینڈرز ہو جائیں، بنیاد بن جائیں امامت کی، امامت کی بنیاد بن جائیں. ویسی آیتیں ہیں کیا قرآن میں؟ ہیں کیا؟ یہاں سے وہ گفتگو چھیڑتا ہوں، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. سورہ فرقان کی آیت ہے، 25واں سورہ، شان نزول کے حساب سے 34واں سورہ، مکی سورہ ہے، ابھی حکومت کی بات بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی مکے ہی میں ہے رسول، ابھی رسول پر ظلم ہو رہا ہے، چھوٹی سی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی کہ جس پر شدت سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ آیتیں آ جاتی ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت آتی ہے تقریباً سورہ فرقان کے آخری کچھ آیتوں میں، 74th آیت. لیکن وہ لوگ جو، والذین اور وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یدعونا ربنا، اے ہمارے رب، حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, ہمارے پر ہماری ازواج بیوی اور بچوں کے ذریعے سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دینا, دل کا سکون اور چین قرار دے دینا, ہمیں ہماری ازواج اور بچوں کے ذریعے سے یہ گھر میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں, یہ گھر میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ایک صفت ہے, یہ ایک صفت ہے کہ سکون اور چین اور دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ڈھونڈے گا, وہ گھر میں ڈھونڈے گا, بیوی اور بچوں میں ڈھونڈے گا. باہر نکلے گا تو کام کرنے نکلے گا, اپنی ذمہ داری گھر کے صدر ہونے کے طور پر, گھر کا بڑا ہونے کے طور پر انجام دے گا, ڈیوٹی کے لیے نکلے گا. سکون گھر میں ملے گا. دعا کر رہا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مالک گھر میں تو سکون جب مل جائے گا, اب یہ گھر کے سکون کو مجھے عدالت کی شکل میں, انصاف کی شکل میں قابل بنا دے, مجھے متقین کا, ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو, دعا کرو, اللہ سکھا رہا ہے دعا, دعا کرو کہ گھر میں تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے, یعنی گھر میں تم کاملاً مطمئن ہو جاؤ, تم کو سکون کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. دنیاوی سکون کی بات ہو رہی ہے, یہ نہ بولنا کہ مسجد جانے سے روکا ہے. دنیاوی سکون گھر میں فراہم ہو جانا چاہیے. کہا یہ دعا کرو, اسی کے ساتھ آیت آگے بڑھتی, وج اللہ, میں نہیں ہوں, ہم ہیں, ہم کو متقین کا امام قرار دے دے. بھی دور مکے کا ہے, مالک پہلے متقی ہونا مشکل اور تو دعا کروا رہا ہے متقین کا امام بنا دے. یہ کون لوگ ہوں گے, یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو متقین کے امام بننے کی تو جن سے دعا کروا رہا ہے. آیت یہ 64th ہے, 74th آیت ہے. سلسلہ ان آیتوں کا شروع ہوتا ہے 63rd آیت سے. وعباد الرحمن, عباد, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عجیب بات ہے, اللہ نہیں کہتا اللہ کے بندے, اللہ نہیں کہتا, عباد الرحمن الذین, رحمان کے بندے, یعنی جس پر رحمانیت کا اثر ہو چکا ہے بندگی کی حالت میں. توجہ کم ہوتا ہے, عباد الرحمن کیوں کہہ رہا ہے, عباد اللہ کیوں نہیں کہہ رہا, کہا ہے کئی جگہوں پر عبداللہ عباد اللہ, یہاں پر رحمان کیوں کہا؟ ان پر عبادت کی حالت کے نتیجے میں بندگی میں رحمانیت کا غلبہ ہو چکا ہے. اب رحمانیت ظاہر کیسے ہو رہی ہے؟ اسی آیت میں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہمبل ہو کر ان کے ساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں, یمشونا علی الارض ہونا, ہمبل بن کر. رحمت کا اثر ہوا ہے, رحمانیت کا اثر ہوا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہلین ان سے خطاب کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں تم پر سلام ہو, اللہ سلامت رکھے تم کو. اور جاہلین جاہل گفتگو کر رہے تھے کہہ کر جاہلین کہا گیا ہے, وہ کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہے تھے یا کوئی نرم گفتگو نہیں کر رہے تھے, بدترین گفتگو کر رہے تھے. تو عباد الرحمان کی خوبی کیا ہو گئی؟ عباد الرحمان کی خوبی ہو گئی کہ ان کا جواب سلام سے دے رہے ہیں. یہ مکے کا دور ہے اور لوگ جو جاہل کے مانا دیے جا رہے ہیں جاہلی تھے. ہم کو کہتے ہیں غیر مسلمان سلام کرے تو جواب نہیں دینا, یا عباد الرحمان جاہلین جو بری بات کہہ رہے تھے, جو حتیٰ گالی دے رہے تھے, ان کا سلام کہا جا رہا ہے. یہ عباد الرحمان کی خوبی اور خصوصیت ہے. یہ ہو گئی آپ کو 63rd آیت, 64th آیت. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ رات گزار دیتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی حالت میں. یہ عباد الرحمن, یہ عباد الرحمن. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. 63, 64 والذین, 65 والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جو دعا کرتے ہیں سجدے کے اور قیام کے ساتھ ساتھ, والذین یقولون کہتے ہیں ربنا صرف انا عذاب جہنم, مالک ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, کیونکہ اس کا عذاب کنٹینیوس رہتا ہے, انڈیورنگ رہتا ہے, سلسلے وار رہتا ہے. عبادتوں کے نتیجے میں جہنم کی کیفیت کو در کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں اس کو بچا لینا, کیونکہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اس کا عذاب چلتا جائے گا. عبادت کی نتیجے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بچا لینا اس عذاب سے جو رکے گا نہیں, چلتا جائے گا. اتنی شدت سے اللہ کا احساس انہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد والی آیت, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب لوگ, یہ والے عباد الرحمن, جب دیتے ہیں انفاق کرتے ہیں تو انفاق کرنے میں بھی خیرات کرنے میں بھی حد سے زیادہ نہیں گزر جاتے اور نہ ہی اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں, بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. زیادہ دے دینا مثال نہیں بن سکتا عام لوگوں کے لیے, ہاتھ مٹھی بند کر لینا مثال نہیں بن سکتا لوگوں کے لیے. اس لیے یہ درمیانی راستہ انفاق کا اختیار کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت بن سکیں. توجہ کا محتاج ہوں, یہ مکی آیتیں, ابھی مدینہ آیا نہیں ہے. فاؤنڈیشن امامت کے پڑھ رہے ہیں مکے میں, گراس روٹ لیول پر. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتر وکان بین ذلک قواما, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو پکارتے ہی نہیں, ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی رب کو پکارتے نہیں ہیں اور نہیں قتل کرتے کسی کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر بذریعہ حق جو اللہ نے دیا ہے, اور یہ لوگ زنا نہیں کرتے. عباد الرحمن کی کیفیت, سوسائٹی میں نہ طاقت اور زور لگاتے ہیں کسی کی طرف, غلطی سے بھی اس کا قانون نہیں توڑتے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رب ہی نہیں ڈھونڈ جانتے, کسی اور کو رب سمجھتے ہی نہیں, کوئی چیز کو, نہ بت کو, نہ غیر بت کو, نہ مال کو, نہ حتیٰ طاقت کو. کبھی انسان اپنی طاقت کو اپنا رب سمجھ بیٹھتا ہے, کبھی اپنی نفس کو اپنا رب سمجھ بیٹھتا ہے. یہ لوگ نہیں, لا یدعون سوائے اللہ کے کسی اور کو رب کہہ کر نہیں پکارتے, نہیں جانتے, اور اس کے بعد قتل نہیں کرتے کسی کو مگر یہ کہ اللہ اس کا حق دے دے. ولا یزنون زنا نہیں کرتے. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹی گواہی دیتے ہی نہیں, سچائی پر اتنے ٹکے ہوئے ہیں، صادقین کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. رحمانیت کا اثر ہے، عباد الرحمن، عبادتوں کا نثر ہے. عبادتیں کیا، رات رات بھر کی اگر وہ فلم منتقل ہو جائیں کسی کو قتل کرنے پر، زنا کرنے پر اور جھوٹی گواہی دینے پر، تو کہتا یہ کچھ بھی نہیں کرتے. لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب لغو کے بےہودگی سے، برائی سے، مکہ کا ماحول بہت ہی خراب ماحول تھا، بہت ہی بے حیائی کا ماحول تھا، بت پرستی عام تھی، بد کرداری کا شعار ایک عمومی طریقہ تھا، تو جب اس کے بغل سے گزرتے تو کرامت کے ساتھ، بردوباری کے ساتھ گزر جاتے، کسی شکل سے اس سے خود اپنے آپ کو نہیں جوڑتے. یہ عباد الرحمن کی صفت کے بعد صفت آتی جا رہی ہے. صفت کے بعد والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کرامت کے ساتھ، بردوباری کے ساتھ، ہر بے حیائی اور برے اعمال اور بےہودہ اعمال کے بغل سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یقروا علیہا صمئا وعمیانا، جب انہیں اللہ کی نشانیاں، آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ اس کے تعلق سے بھیرے اور اندھے نہیں ہوتے. جب قرآن کی آیت ان تک پہنچتی ہے تو دھیان دے کر سنتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے سمن، یہ لوگ بھیرے نہیں رہتے اس حقیقت سے، وہ ایک نشانی خدا ہے. آیت کو آیت اس لیے ہی کہا جاتا ہے قرآن کی کہ وہ نشانی خدا ہے. تو جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ کی نشانیوں کو، جو دیکھی جا سکتی ہیں یا سنی جا سکتی ہیں، تو جو سنی جا سکتی ہیں اس کے سلسلے میں وہ بھیرے نہیں رہتے. ولا امیانا، اور جو دیکھی جا سکتی ہیں اس سے بھی اندھے نہیں رہتے. یعنی جب جب دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں، جب جب سننے کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی نشانی کو، آیت کو سنتے ہیں، اس سے غافل نہیں رہتے. یہ 73rd آیت تھی. 74th آیت وہ ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو پڑھ کر سنا ہی. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ سب کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے، وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ گھر میں بچوں سے، بیوی کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب متقین کا امام ہر شخص بن سکتا ہے جو عباد الرحمن بننے کو تیار ہے. اگر عباد الرحمن بن جائے اور یہ پوری خصوصیات جو ایک کے بعد ایک ذکر ہوئی ہیں اس پر عمل کرنے لگے، اور اگر غلطی سے یہ کوئی ایسا عمل ہو جائے تو بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، فوراً توبہ کر لے، کیونکہ بیچ میں کچھ حصہ ہے جو میں نے چھوڑ دیا، وہ توبہ کی طرف لے جاتا ہے. آپ متقین کا امام آپ کو بننا ہی ہے. غلطی ہوئی توبہ کیجئے، پھر لائن پہ لگ جائیے، پھر وہ کیفیت پہ آ جائیے، رات میں عبادت کو بڑھائیے، بری چیز کے مقابل میں ڈٹ جائیے، بےہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر دیجئے، اللہ کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جائے تو سننے کی بات ہو یا دیکھنے کی بات اس کی طرف توجہ کیجئے، خیرات میں مثال بنیے، نہ بہت زیادہ دے دیجئے نہ بہت تنگ کر دیجئے، یہ سب کرنا ہے آپ کو اور ہم کو، سب کو کرنا ہے. اور پھر یہ دعا بھی کرنی ہے، قرآن سکھا رہا ہے کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی اور بچوں سے مل جائے. اور یہ آیت عام ہے عورتوں اور مردوں کے لیے. جہاں اللہ وقت رجال استعمال کرتا ہے اس کا مطلب نساء نہیں ہے، نہیں ہے ویسے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے یہ خوبی ہے. تو اگر عورتیں دعا کریں گی ربنا حب لنا من ازواجنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک ہمیں اپنے شوہر اور بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. زوج کا لفظ عربی زبان میں بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فصیح زبان میں لفظ زوجہ کا استعمال عربی میں غیر فصیح سمجھا جاتا ہے. تو زوج مرد بھی ہوتا ہے, زوج کا مطلب پیر. تو پیر دونوں طرف عورت پر بھی اور مرد پر بھی آتا ہے. تو یہ ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ آپ فقط ازواج سے مراد عورتیں نہیں مرد ہی لیے جائیں گے. نہیں, عورتیں جب یہ دعا کریں گی تو یہ مطلب ہوگا ہمارے شوہر اور ہمارے بچوں کے ذریعے سے اور متقین کا امام بنا دے. یہ بھی گرچہ ظاہری منصب امامت کا عورتوں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن عمومی مطلب پہنچ سکتا ہے, کیونکہ یہ پوری چیزیں وہ ہیں جو عورتیں بھی کر سکتی ہیں عباد الرحمان بن کر. ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے, ان میں ایک بھی چیز نہیں ہے جو عورت نہیں کر سکتی ہو. رات کو جاگ سکتی ہے, غلط گواہی نہیں دے سکتی ہے, بدکاری نہیں کر سکتی ہے, بدکاری سے گزرتی ہے تو احتیاط سے گزر جاتی ہے, کرامت سے گزر جاتی ہے, پوری چیزیں. تو یہ فاؤنڈیشن اور بیس قرآن بنا دے رہا ہے. جب تک ہماری سوسائٹی میں ہر گلی کوچے سے کچھ لوگ ایسے نہیں نکلیں گے, توجہ کا محتاج ہوں, جب تک ہمارے گلی کوچوں سے ایسے لوگ نہیں نکلیں گے, ہم میں نہیں رہیں گے, ہمارے بچوں میں نہیں رہیں گے, امامت اولی الامر محال ہو جائے گی. بلکہ فاسقین کی امامت, ائمۃ الکفر کی امامت ہم پر آ جائے گی جو آ جا چکی ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. مجبوری ہے ہماری. وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار, کل میں نے آیت پڑھی تھی, ہم قرار دیں گے انہیں امام جو بلائیں گے جہنم کی طرف. آیا بعدت رسول, یہ امام رک گئے, ختم ہو گئے, نہیں ہوئے, ختم نہیں ہوئے. تو پھر وہ امام کہاں ہے جو عدالت اور انصاف کی طرف بلاتے ہیں؟ بروں کے امام باقی رہ جائیں, اچھوں کے امام رہی نہ. گراس روٹ لیول کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں. ہوئے کوئی کتنے لوگ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو اللہ سے آپ کو دور لے جانا چاہتے ہیں, آپ کے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہو, وہ جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے اس کے اعمال کے نتیجے میں اسے جعلناہم ائمتا یدعون الی النار بنایا ہے. امامت چاہے امامت ہدایت والی ہو یا امامت گمراہی والی ہو, دونوں کا جال, دونوں کو قرار دینے کا ذمہ اپنے پر لے لیا ہے اللہ نے. اگر آپ اچھے امام نہیں بنیں گے, احتمال ہے کہ وہ امام بن جائیں گے جو جہنم کی طرف بلاتا ہے, اور ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. ہم جب اللہ کے بندے نہیں بن سکتے, رحمان کے بندے نہیں بن سکتے, تو ہم کون سے امام کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ جو سب کچھ دیا اس کو ہم قبول نہ کریں گے تو اس کا حکم کیوں مانیں گے جو اللہ کی طرف سے حکم کر رہا ہو؟ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. جب اس اللہ ہی کو ہم طریقے پر قبول نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر حکم کرنے والے کو کہاں سے قبول کریں گے؟ ہم میں وہ کیفیت ہی اگر نہیں آئے. اس لیے آیت شروع ہی ہوتی ہے عباد الرحمان سے, زمین پر جھک کر چلنا, زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا بے معنی ہے. کہ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہو وہ اسے اپنی سمجھ کر اکڑے, بے معنی ہے. جس کو اللہ نے طاقت دی اور اس نے اس کو اپنی سمجھ لیا اور اکڑنے لگا, اور اکڑنے اس کو اللہ سے پھیر دیا, اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا کہ جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے لگے, عباد الرحمان کیا کرنے لگے, اس کا اگزیکٹلی اپوزٹ کرنے لگے, طاقت کو اپنی ظاہر کرنے کی جگہ اپنے آپ کو ان کے ساری میں ڈال دیا. اور یہ جب عباد الرحمن کی میں بات بول رہا ہوں تو رسول کی بھی حالت یہی تھی، علی کی بھی حالت یہی تھی، کیونکہ عباد الرحمن کے سب سے اعلی مزداق یہ دو تھے، سب سے اعلی مزداق یہ دو تھے. کبھی رسول کو اکڑتے ہوئے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی علی کو اکڑتے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر کہ دشمن کے سامنے جا رہے ہوں، اس پر اللہ کا روب ڈالنا چاہتے ہوں، اپنا روب نہیں، اپنا روب نہیں، کسی شکل سے اپنا نام لے لینا اللہ کے رحمان کے بندے کو شائستہ ہے ہی نہیں ہے. تو جب یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور برے ائمہ کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، مسلمانوں میں اچھے امام ائمۃ الہدا قرآن کہتا ہے وہ نہیں ہوتے. اچھا مزے کی بات یہ کہ بنی اسرائیل میں ائمہ ہو گئے جس کو اللہ نے قرار دے دیا، بروں کے ائمہ ہو گئے جس کو اللہ نے جہنم کی طرف بلانے کے لیے قرار دے دیا. ہمارا دور ہے کہ ہمارے یہاں ائمہ ہی نہیں ہے. عام مفہوم امامت کا ختم کر دیا ہم نے اپنی سوسائٹی سے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو فاسق اور فاجر حکومت کر رہے تھے ان کے لیے کسی قسم کی گراس روٹ امامت جو نیکی اور تقوی پر مبنی ہو، عبادتوں پر مبنی ہو، فسق اور فجور سے بری ہو، زور کی دلالت نہیں کرتی ہو، غلط طریقے کی ایویڈنس کو قبول نہیں کرتی ہو، ویسا اگر ہوتا تو ان کی نوابی نہ چلتی، ان کی حکومت نہ چلتی. تو انہوں نے یہ بالکل کوشش کی کہ جہاں کہیں پر بھی ہم ہیں مسلمانوں کو امامت سے خالی کر دو. اور یہ اہل سنت میں بھی ہوا ہے، شیعوں میں بھی ہوا ہے. بیسک گراس روٹ امامت، عباد الرحمان والی امامت کو پیش ہی نہیں کیا گیا. آج نتیجہ دیکھ لیجئے گا، خراب امام ہیں، جہنم کو لے جانے والے ہیں، جنت کی طرف بلانے والے امام نہیں ہیں. اللہ کی جال ختم ہو گئی کیا؟ اللہ کا قرار دینا ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ختم ہوا. بنی اسرائیل میں قرار دے دیا، رسول کی امت میں کیوں نہیں قرار دیا؟ اور اگر ویسے امام نیچے کی سطح پر نہ ہو، اچھا امام کہاں پر ہوا خالی؟ بولے پیش امام جائے، ہم اس کو اپوائنٹ کر دیں گے اور وہ مسجد کی اندر ہی اپنی امامت کو چھوڑ کر آئے گا. ذوالفقار علی بھٹو ایک اپنے والد کا قصہ نقل کرتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر پاکستان کی، کہتے ہیں کہ جب عید کا موقع تھا، میں نے، یہ بہت بڑے وڈیرے تھے، لینڈ لارڈ تھے وہاں کر، فیوڈل ان کے والد، اور یہ بھی جب مسجد گئے تو والد نے بڑی عزت سے پیش نماز صاحب کو گریٹ کیا، سلام کیا، ان کو بڑا احترام کیا. جب نماز وماز ہو گئی، پھر گھر واپس آ گئے، تو میں نے سوال کیا کہ بابا آپ نے یہ عزت اور احترام وہاں پر کیوں کیا؟ تو کہا وہ ہمارے ہی نوکر ہیں، ہم اگر ان کو یہاں پر عزت نہیں دیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم ان کو وہاں پر رکھتے ہیں اور ان کو اس دائرے میں ہم عزت دیتے ہیں تاکہ ہماری دینداری لوگوں پر ظاہر ہو جائے، اور ہم ان کو جب دیتے ہیں وہ باقی لوگوں کا خیال کر لیتے ہیں. آخر میں پتا چلا نہ اس میں کہیں اللہ ہے، نہ اس میں کہیں رسول ہے، نہ اس میں کہیں قرآن ہے. یہ حالت ہو گئی تھی، ہو گئی ہے. ہمارے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز کیا ہو گئے؟ اچھا قرآن یہاں پر بھی نہیں رکتا. قرآن آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، قرآن نے تو ٹھیک ہے عام امامت کا مفہوم دے دیا اور عام مومنین سے کہا کہ تم دعا کر لو ان شرائط کے پورے ہونے کے بعد کہ گھر میں آنکھ ٹھنڈک ملے آنکھوں کی اور ہم کو متقین کا امام بنا دے. قرآن کہہ رہا ہے قاتل الائمۃ الکفر، قاتل الائمۃ الکفر، ائمہ کفر سے قتال کرو، جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، یہ لوگ اپنے عہد پر ٹکتے نہیں ہیں. اور اگر تم ان سے قتال کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو شاید لعلہم ینتہون، شاید وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. اس زمانے میں دور تلوار کا تھا، توجہ کم ہوتا ہے، اس زمانے میں دور تلوار کا تھا. آج کے زمانے میں الیکشن بیٹل لڑے جاتے ہیں. اس زمانے میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا، ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں پر مسائل تلوار سے حل کیے جاتے تھے. تو بے عدالتی بھی پھیلانے والا تلوار کا زور لیتا تھا، تو اس کا جواب بھی کہا جا رہا ہے قاتل الائمۃ الکفر، قاتل الائمۃ الکفر. یہ کفر کے ائمہ کو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے ساتھ قتال کرنا پڑے گا، جنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اپنا وعدہ بھی جو کرتے ہیں ان کے پاس وہ وعدہ نہیں رہتا. لا ایمان لہم، ان کے پاس کوئی وعدہ نہیں رہتا، وعدہ کرتے ہیں پلٹ جاتے ہیں. یہ تم اگر کرو گے تو لعلہم ینتہون، شاید وہ لوگ اپنے آپ کو کھینچ لیں. آج جیسے میں نے کہا بیلٹ کیا جھگڑا ہے، وہی چیز جو تلوار وہاں حل کرتی تھی آج آپ کا ووٹ وہ حل کر سکتا ہے. آج آپ کا ووٹ وہ حل کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں اور آرگنائز ووٹنگ کریں تو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کوئی راستہ ہی نہیں رکھا آپ کے لیے اور متقین کے امام پبلک اوپینین کو نہیں بدل سکتے سوائے کافرین کے امام کے، جہنم کی طرف لے جانے والے ائمہ کے، تو یہ تو پھر آپ نے اپنی قسمت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں دے دی. اب جب دے دی تو ملے گا کیا؟ وہ آپ کو ایک تو جہنم کی طرف بلائیں گے اور نیکی کی جگہ آپ پر ظلم کریں گے. تو ہم پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور ہم جہنم کی طرف جا بھی رہے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ ہو چکا امامت کو صحیح طور پر قبول نہیں کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ان کا یہ طریقہ اگر تم اس کو چیلنج نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اچھا یہ بات تو ہو گئی، اب قرآن اور ایک قدم آگے بڑھتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ لے آئیں گے. ٹھیک، یہاں پہ اچھے اور برے کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ لے آئیں گے، بلائیں گے. ندو ہم بلائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے. جو ائمۃ الکفر کو مان لیے وہ کس کے ساتھ اٹھ کر آئیں گے؟ ان کو اللہ کس کے ساتھ بلائے گا؟ ساتھ ان کا دیا تھا، ووٹ ان کو دیا تھا، تلوار ان کے ساتھ یوز کی تھی پرانے زمانے میں تلوار، آج کے زمانے میں ووٹ. تو اللہ کس کے ساتھ محشور کرے گا؟ اللہ محشور کرے گا انہی کے ساتھ، آج کے دور کے امام کے ساتھ. آپ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ غیبت میں امام چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ آیت کو منسوخ سمجھے جب تک کہ امام نہ آئے. آپ عباد الرحمان بنے ہی نہ، آپ ان چیزوں سے پرہیز کرے ہی نہ، ان چیزوں کے اوپر آپ ٹکے ہی نہ، آپ نہ ہی مثال بنے آئے خیرات کی، نہ ہی آپ مثال بنے اخلاق اور کردار کی، نہ ہی آپ مثال بنے عدالت کی، آپ کچھ نہ بنے. یہ کوئی عاقلانہ گفتگو ہے کہ جو آپ کسی عاقل کو بول سکتے ہیں جو آپ نے خدا اور رسول اور اہل بیت پر اس قسم کی نسبت باندھی؟ ہم کیا کر دے رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل سچویشن جیسا ہے، نوابین حکمران گراس روٹ امامت کو قبول نہیں کرتے، مجبور ہم ہو گئے. تو بروں کو تو بلا لیا جائے گا، اور یہاں کے زمانے میں کوئی نیک آدمی، کوئی شریف آدمی جو ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہوں، جیسا کہ عراق میں شہید صدر نے کیا، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا، نہیں دینے کے نتیجے میں ان کے پہلے مرتبہ ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا، اس کے بعد جب اتنا کوئی خاص ریاکشن نہیں ہوا تو ان کو اریسٹ کر کر ٹارچر کر کر شہید کر دیا گیا۔ وہ کس کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کو؟ کیا ان کے کردار میں وہ پوری شرائط نہیں تھی جو یہ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے؟ اور کیا انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا نہیں مانگی اور بغیر مانگے آپ کے درمیان میں آ کے آپ کو حق کی طرف بلاتے گئے؟ اب جب نیک لوگ ان شرائط کو پورا کرنے والے آپ کو بلائیں، آپ کہیں کہ نہیں، بارہویں امام جب آئیں گے اور کیا معلوم ہم کب تک زندہ رہیں گے، اور کیا معلوم کہ بارہویں امام اب آنے والے ہیں، ہو سکتا 100 سال کے بعد آئیں، ہو سکتا 1000 سال کے بعد آئیں، کسی کے پاس نالج نہیں ہے، کسی کے پاس نالج نہیں ہے کہ جو گارنٹی سے کہہ سکے کہ امام کا ظہور آپ کہہ سکتے ہیں قریب ہے، لیکن آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر یہ امامت کو عام نہیں کیا تو امام کا بھی ظہور ہونا بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ فاسقین نکل کے امام کی مدد نہیں کریں گے، فاسقین نکل کر امام کی مدد نہیں کریں گے، یہ لوگ کریں گے جو عباد الرحمان ہیں۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو توبہ کر کر فوراً پھر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، توبہ کا باب وسیع ہے۔ جب آپ کو ہم کو موقع مل رہا ہے ائمت المتقین بننے کا، موقع دے رہا ہے اللہ، آفر کیا ہے، لو ائمت المتقین بنو، مجھے پسند ہے، دعا سکھایا ہے، دعا ہم نہیں کر رہے اپنے طرف سے، صفتیں بیان کرتے کرتے کہتا ہے وہ لوگ یہ دعا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن میں ذکر کر کر۔ تو وہ لوگ جب دعا کر رہے تھے اللہ نے تصدیق کر دی، اس سے بڑھ کر ہم کو کوئی دلیل چاہیے؟ ہر گلی کوچے سے اگر ان صفات کا جوان نکلتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بوڑھوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی 60 سال کا ہو جائے تب بنے گا، یہ 16, 18, 20, 22, 25, 30 سب بن سکتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو امام بنیں گے، گمراہ کرنے والے بوڑھے ہو کر امام بن رہے ہیں۔ کمپیریزن تو کیجئے، جو آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ان کی ایج کیا ہے؟ جوان ہے اکثر ان میں سے، آپ بوڑھے ہیں، ناچنے والے گانے والے فلمی اداکار، فقط پولیٹیشنوں میں کچھ کی عمر زیادہ ہے نا، وہ بھی ایوریج اگر آپ کر لیں گے تو 50 سال کے اطراف ہی آئے گی۔ رسول کے پاس، رسول جو نمائندے بناتے تھے تو 15 نہیں 16 نہیں 17 18 سال کے اوپر نمائندے بنانا شروع کر دیتے تھے۔ اسامہ کا لشکر، کہتے ہیں لوگ اسامہ 20 سال کے کم سمت رکھنے والے تھے، آخری لشکر مدینے میں گورنر بنایا اپنا، بتلاتے ہیں 16, 17 یا 18 سال کے تھے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بات، بالغ تھے بس۔ تو جوان ہمارے اگر تربیت پا رہے ہیں تو 18, 20 سال میں وہاں تک کیوں نہیں پہنچ جاتے جو قرآن کی آیت بول رہی ہے؟ ان کے پاس جوش رہے گا، ولولہ رہے گا، خواہش رہے گی، گناہوں کا بوجھ ان پر نہیں رہے گا۔ اور ہر گلی کوچے سے اگر ایسی نکلتے گئے جو 20 کے بھی ہو 25 کے بھی ہو 30 کے بھی ہو 35 کے بھی ہو 40 کے بھی ہو 50 کے بھی ہو 55 کے بھی ہو 60 کے بھی ہو اور ان میں سے کچھ حبیب ابن مظاہر اور مسلم اس اوسجا والے بھی 70, 75 والے بھی ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر جوان زیادہ ہونے چاہیے، جوان زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نکل جائے اور ایسا ہو جائے اور ہماری سوسائٹی میں ایسے 1000 جوان آ جائیں، اب بتلائیے کس کے پاس طاقت ہے کہ ان 1000 جوانوں کو برائی کی طرف بلا لے اور وہ 1000 آپس میں محبت سے بندھے ہوئے، کیونکہ ان کو آخرت کے علاوہ کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہے، اللہ سے دعا کیا ہے انہوں نے، مالک جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ وہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ آیتوں میں بتلایا ہے۔ تو جو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دنیا میں اترے وہ دنیا کو کیا چاٹے گا؟ تو جب دنیا ہی نہیں ہوگی تو یہ آپس میں بھائی بن کے مومنین، انما المومنون اخوہ کے عنوان سے ایک ایسی مضبوط دیوار بن جائیں گے، ایسی چٹان بن جائیں گے، اور خیر کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ان کو گالی بھی دے گا تو جواب میں حالو سلامہ کہیں گے، حالو سلامہ کہیں گے، ماریں گے نہیں، ہزار ہو گئے ہم تو چلو ایک دس بیس مل گئے تو ٹھوک دو ان کو، حق نہیں دیتا اللہ آپ کو، آپ کو حق نہیں دیتا، تم ان کے ہونے کے بعد تکلیف نہیں پہنچانا، اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو خاموش سے سلام کر کے نکل جانا، کس کو نقصان ہوگا، کس کو نقصان ہوگا بولیے، سبھی کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، غیر مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، آپس میں ان کے اقتصادی روابط بڑھ جائیں گے، محنت زیادہ کریں گے بازار سے مانگیں گے کم، توجہ کا محتاج، محنت زیادہ کریں گے بازار سے مانگیں گے کم، بری عادتیں نہیں ہوں گی تو ویسٹ پیسہ نہیں کریں گے تاکہ بازار سے زیادہ پیسہ نکالنا پڑے، نتیجے میں سب سے سستی چیز سب سے اچھی چیز بازار میں ڈال سکیں گے، ان کا تقوی ان کی روٹی کا سبب بن جائے گا، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ لَا يَحْتَسِب کی مزاج بن جائیں گے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہارے لیے ایسی جگہ سے روٹی دے گا کہ تم نے گمان بھی نہیں کیا، تو ان کا بھی فائدہ ہو گیا، دنیا والوں کے لیے مثال بن گئے اور دنیا والے ان کو دیکھتے رہے، اور جب انشاءاللہ ہمارا امام ظہور کرے گا تب اس کی نصرت میں یہ فقط اکیلے نہیں بلکہ جوگ در جوگ لے کر آگے جائیں گے، اور کیا چاہیے، دنیا بھی مل رہی ہے اللہ کی اطاعت میں، لوگوں کو دنیا بھی فائدہ بھی ہو رہا ہے، اخرہ بھی فائدہ بھی ہو رہا ہے اللہ کی اطاعت میں، اور قیامت تو یقیناً یقیناً مل رہی ہے، اور متقین کے امام کا درجہ مل رہا ہے دنیا میں اور یقیناً آخرت میں بھی، کیونکہ لوگوں کو آپ نے حق کی طرف بلایا، جہنم سے دور کیا، جیسے وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے آپ نے جنت کی طرف بلا لیا، تو جب آپ قیامت میں جائیں گے تو شان کیا نہیں رہے گی، اور اگر یہ رسول اور آل رسول کی اتباع اور اطاعت میں ہو، اولی الامر کی اطاعت میں ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کی اطاعت میں ہو، تو اس سے بڑھ کر خیر کیا ہو سکتا ہے، سوچئے گا، سوچئے گا، اس سے بڑھ کر خیر کیا ہو سکتا ہے، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد، اللہ پسند کرتا ہے کہ سب کے ساتھ ہم نیکی کریں، اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ نیکی کریں گے، مسلمان کے ساتھ بھی اور غیر مسلمان کے ساتھ بھی، اللہ ظلم کرنے تو دے گا ہی نہیں آپ کو اگر اللہ کے ہو گئے تو، ارے جو انسان اس بات سے اللہ کی شکایت کر رہا ہے اللہ سے کہ مالک میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے تو مجھے بخش دے، وہ دوسرے پر ظلم کیا کرے گا، ظلم تو نفسی، وہ اپنے نفس پر تیری جیسی اتباع کرنی تھی، تیرا جیسا میں ہونا تھا، تیری جیسی عبادت مجھے کرنی تھی، مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے مالک میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس پر، جو اللہ کے سامنے چھوٹا ہوتا جا رہا ہو اللہ اس کے ذریعے سے ظلم کروا دے گا، محالات میں سے ہے، اللہ اس کو کبھی بھی ظالم نہیں بننے دے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعل لما یرید لا یامن مکر اللہ الا قوم الخاسرون، اللہ کی سکیمنگ سے سوائے وہ لوگ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتا، معروف آئے سوائے نقصان اٹھانے والوں کے کوئی بھی اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں، یہ آئمہ پڑھا کرتے تھے، یہ قرآن کی آئے کہ کہیں چھوٹی بھی غلطی نہ ہونے پائے، اور وہ احتیاط جو ان کی دل کی خواہش ہوتی تھی وہ ان کو معصوم کر دیتا تھا، ارے تم چاہو نہیں میں تم کو معصوم کیوں کروں، جبر کروں کیا تم پر، کوئی ہدایت میں جبر اللہ کے پاس نہیں ہے، اگر کسی کو عصمت ملی ہے تو اس کی خود کی دل کی خواہش اور کوشش کے نتیجے ملی ہے، الذین جاہدوا فینا کے ذیل میں ملی ہے، آج بھی اگر ہم گناہوں سے بچیں گے تو اسی دائرے میں بچیں گے، آرزو اور اس پہ ڈٹ جانا اور اللہ کی پھر مدد آ جائے گی، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد، واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ظلم کرنے نہیں دوں گا تم کو کسی پر، آیت ہو رہی ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
اللہ نہیں روکتا تمہیں, اللہ نہیں روکتا تمہیں کہ تم ان لوگوں سے جو مسلمان نہیں ہیں, ان لوگوں سے کہ جو تمہارے کو قتل نہیں کرتے دین کے لیے, جو تمہیں قتل نہیں کرتے دین کے لیے اور نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں, تم دین کے لیے تمہارے قتل کرتے ہیں نا گھروں سے نکالتے ہیں, کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدالت کرو. یہ عجیب تصور آ گیا ہے کہ غیر مسلمان کے ساتھ ہمارے پاس اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی. کون کہتا ہے نہیں دی؟ کون کہتا ہے نہیں دی؟ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں قتل نہیں کرتے, گھروں سے نہیں نکالتے دین کے لیے, تو تم وہ اللہ نہیں روکتا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو, تبرو ہم وتقسطوا الیہم, اور عدالت کرو ان کے ساتھ. اللہ تو عدالت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, آیت ہوئی. اس کے بعد کی آیت, انما ینہاکم اللہ من الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سوائے اس کے, انما سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو تمہیں تمہارے دین کے لیے قتل کرتے ہیں یا گھروں سے نکالتے ہیں تمہارے دین کے لیے, یا مدد کرتے ہیں تمہارے نکالے جانے کے لیے, یا مدد کرتے ہیں تمہارے تمہارے گھروں سے نکالے جانے کے لیے, کہ تم ان سے دوستی اور ان کی سرپرستی اختیار کر لو. اگر تم ان سے دوستی یا ان کی سرپرستی اختیار کرو گے تو وہی تم ہوگے کہ جو ظالمین ہیں, تو جو دین کا نقصان کر رہے ہیں, ہم کو مار رہے ہیں ہمارے دین کے لیے. میں نام لیتے ہوئے نہیں گھبراتا, ہر وہ پارٹی جو مسلمانوں کے خون کو جائز سمجھتی ہو, ہر وہ پارٹی جو مسلمانوں کے خون کو جائز سمجھتی ہو, ان کے قتل کو قانونی طور پر ریئیکٹ نہیں کرتی اور اس کے بعد گھروں سے ان کے نکالنے جانے کو اس میں مدد کرتی ہے, اس پارٹی کو ووٹ دینے کے نتیجے میں آپ اور ہم ظالمین میں ہو جائیں گے. اور اگر اس پارٹی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہو اس کو بھی ووٹ دیں گے تو ظالمین میں ہو جائیں گے. یزید کی فوج میں, ابن زیاد کی فوج میں, عمر سعد کی فوج میں داخلے کا مسئلہ نہیں ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت, وہ امتیں ہیں جو گزر جا چکی ہیں, وہ جو انہوں نے حاصل کیا وہ ان کے لیے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو تم کسب کرو گے, جو تم ایکوائر کرو گے وہ تمہارے لیے. وما تسالون عما کانوا یعملون, اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا. آج ہمارے سوال کا ہے, نالے بلبلے صحرا تو سنا ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. ہمارا ٹائم آ چکا ہے, جوانوں سے خطاب ہے, توجہ کر لو ورنہ مٹ جاؤ گے. دنیا کی آج کی رنگ برنگ چیزیں تمہارے ذہن کو خیرہ کر دیں گی, تمہارے کو کھینچ لیں گی, اپنی طرف اٹریکٹ کر دیں گی اور تم گناہ میں لذت لینے لگو گے تو عبادت کی لذت چلی جائے گی. محال ہے کہ کوئی گناہ میں لذت لے اور اس کو عبادت کی لذت مل جائے. ایسی بات ہے کہ کوئی آئینے کی طرف پیٹ کر کر کھڑا ہو جائے اور اس کو اس کی صورت دکھ جائے, نہیں ہو سکتا. اتنا ہی صاف ہے, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر حرام میں لذت مل رہی ہے تو حلال کی لذت گئی, عبادت کی لذت گئی. عبادت کی لذت گئی تو پھر یبیتون علی ربہم سجدا وقیاما, گیا ہر چیز ایک کے بعد ایک, ہاتھ سے گئی اور اس کے بعد متقین کے امام نہیں بن سکے اور تابع ہو گئے فاسقین کے. نتیجہ یہی ہوا کہ جو ہونا تھا. اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. رتی برابر لوگ ہی ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں. یہ بات ہم پر پوری طریقے سے صادق آ جائے گی. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اب جب امامت کی عمومیت کی بات ہو جائے اور نیکوں سے یہ تقاضا کیا جائے کہ تم اپنی نیکی کو وہاں تک پہنچا دو اور وہ لوگ وہ نہ کر سکیں, اور جیسے میں نے کہا کہ مولا نے خود کہا کہ تمہارے اچھے کہاں ہیں, امام نے بھی ویسی کہا, کہا کہ تم اگر اچھے بننا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے بہترین مثال ہوں. یہ امام حسین کا مشہور قول ہے, پرانی کتابوں میں لکھا, شیخ مفید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, لکم فی اسوہ, میں تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہوں. وہی طریقے پر جس طریقے کے مثال قرآن کہتا ہے کہ رسول ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اسی کا نواسا حسین منی و انا من حسین والا نواسا, منیت میں رہنے والا نواسا کہتا ہے لکم فی اسوۃ, مجھ میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے. اگر مثال کو ہم کو قبول کرنا ہے تو ہم میں اس مثال کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جیسے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, رسول اور ان کے ساتھی, وہ ساتھی جو شدت کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے. امام حسین کو ویسے فقط 72 ملے, ویسے 72 مل سکے. عام لوگ پیسے کے بول بالا ہونے کے سبب بہت دولت آ گئی تھی ان 50 سالوں میں, مسلمانوں کے ہاتھوں لگ چکی تھی, فتوحات ہو چکی تھی جو روم کی اور ایران کی حکومتوں کو پسپا کر وہ مناسک پر قبضہ کر کافی مال و دولت مسلمانوں کے یہاں آ گئی. جو اصحاب تھے وہ تو بلینئرز بن گئے تھے. بتلایا جاتا ہے طلحہ و زبیر کے پاس ایک ایک کے پاس 1000 گھوڑے تھے. عربی گھوڑا بہت مہنگی چیز ہوتی ہے, بہت مہنگی چیز ہوتی ہے. 1000 گھوڑوں کا مطلب 1000 رولز رائس. یہ حالت تھی ان کی. بیکار کے مولا کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں کھینچ لی, کیونکہ مولا نے کہا تھا وہ چیزیں جو تم نے حاصل کی ہیں جس کی تمہارے پاس اللہ کے طرف سے دلیل نہیں ہے, تو وہ کنیزیں بھی میں کھینچ لوں گا جو تم نے اس پیسے سے خریدی ہیں, عیاشی کرنے نہیں دوں گا. اور زندگی کیسی گزاری. ایک خطبہ دیتے ہیں نہج البلاغہ میں, جاتے ہیں نہاتے ہیں اور وہی کپڑا پہن کر اس کو سکھاتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں, سوکھی روٹی کھاتے ہیں, کہتے کہتے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہاتھ روک لیتے ہیں, کہیں تو یمامہ میں یا حجاز میں کوئی رات میں بھوکا تو نہیں سو جا رہا ہے. علی نے اپنے آپ پر امام المتقین ہونے کا ظاہری ذمہ جو لیا, اس کے بعد یہ کیفیت طاری ہوتی. علی نے اپنے اوپر اور سختیاں کر لی جب ان کو ظاہری خلافت, ظاہری امامت ملی, تاکہ اب مجھ پر ذمہ داری ہے, اب میرے پاس پاور ہے, نتیجے میں ایسی زندگی گزاروں کہ جو دیکھ کر کوئی یہ بولے کہ ہاں یہ زندگی قابل قبول ہے میری سختی میں. آج ہمارے لیڈر کیسی کیسی زندگی گزار رہے ہیں دیکھ, اور کس کے پیسے سے گزار رہے ہیں, کمزوروں اور غریبوں کے پیسے سے. کیا اندھیرا ہے اور کیا اجالا ہے, کیا اندھیرا ہے کیا اجالا ہے. اچھی کھانے کی چیز آتی ہے, شہد آتا ہے بہت ہی اچھا پیور. امام کہتے ہیں یتیموں کو بلاؤ. بہت آسان تھا امام کے لیے, اپنے بچوں میں بانٹ دیتے. ہاں یتیموں کو بلاؤ. اس کو امامت اولی الامر کہا جاتا ہے. رسول کے بعد اگر کسی کو امامت کا حق تھا تو ایسے کو تھا کہ جو دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا تھا. یہ کیفیت یہ حالت سبق سیکھنے کی ہے. مولا کی حجت ہے ہم پر, فرماتے ہیں میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا, میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. مولا کو چاہنے والا دنیا کو لوٹتا نہیں ہے, دنیا کو آباد کرتا ہے. کہاں ہیں ہمارے وہ جوان جو دنیا کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ آج اگر نصرت حسین اگر ہے, جو کہا جاتا ہے کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا کہا جاتا ہے عموم میں کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشورا ہے, حقیقتاً باطل اور حق کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. آج ہمارے رول کو ہم ڈیفائن کر لیں تو اس کے بعد برکتوں کی فراوانی آپ ہم اس دنیا میں دیکھیں گے, قیامت تو قیامت ہے. یہی چیز تھی نظر میں امام کے, امام حسین کے, جب وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ میں اس باپ کی امامت کو دیکھ چکا ہوں, کچھ مدت تک بھائی کی امامت کو دیکھ چکا ہوں, اس کے بعد یہ نام نہاد خلافت کو دیکھ رہا ہوں جو لوٹ مچا رکھی ہے. اب وہ خلافت جانشین کو بھی میراثی طور پر تعین کر چکی ہے. یزید کو اپنا بیٹا ہونے کے ناطے معاویہ نے تخت نشین کر دیا, گرچہ وہ شراب خور تھا, بدکار تھا, فاسق تھا. یہ سب چیزیں امام بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اسلام کو خدا حافظی ہو جائے گی اگر یہ بن جاتا ہے مسلمانوں کا ذمہ دار نمائندہ. دنیا کیا سمجھے گی؟ یہ عزم کے ساتھ کہتے ہیں ساتھ میں میرے جس کو اپنا خون دل دینا ہو میرے ساتھ ہو جائے. خون دل کی بات کر رہا ہے ہمارا امام. زہرا کا لال اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے, مدد مانگ رہا ہے اور آؤ خون دینے کے لیے آ جاؤ. آج اگر یہ اعلان ہو جائے گا تو ہم آپ سب جمع ہو کر نہیں جائیں گے, یقیناً جائیں گے, لیکن امام آج خون نہیں مانگ رہا ہے, گناہوں سے پرہیزگاری مانگ رہا ہے. آپس میں مل جل کر ایک مضبوط ایمان کی طاقت بننے کے لیے کہہ رہا ہے جو نہ مسلمانوں پر ظلم کرے گی اور نہ غیر مسلمانوں پر ظلم کرے گی. تحمل اور صبر سے اس مقصد کے لیے شہادت ہوئی ہے. قیامت کے لیے شہادت امام نہیں دیتا, لوگوں کی دنیا میں قیامت کے وجود کو لانے کے لیے شہادت دیتا ہے. دنیا میں قیامت کا احساس بڑھانے کے لیے دیتا ہے شہادت, اس کا نتیجہ قیامت میں اچھا ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ ہم کو قیامت سے غافل کرنے کے لیے شہادت ہوئی ہے, جیسا کہ ہم شہادت مناتے ہیں بھول کے آخرت کو. مجھے بولنے دیجئے گا, حسین کی بڑی شہادت ہے, عظیم شہادت ہے. ہم دیکھتے ہیں عصر عاشور, حرکت اشقیا کے درمیان نظر آتی ہے, گھوڑوں کی نال بندی کی آواز آتی ہے اور فوجیں ادھر سے ادھر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. امام کہتے ہیں اے عباس ذرا دیکھنا کیا ہو رہا ہے, معلوم کرنا جا کر. عباس نمائندے حسین بن کر جاتے ہیں, نمائندے حسین بن کر جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ شمر آیا ہے اور حکم لے کر آیا ہے, یا جنگ کرو یا تسلیم کرنے کو کہہ دو, اور اگر تسلیم نہیں ہوتے تو جنگ شروع کر دو. تو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. عباس جانتے ہیں کہ حسین کبھی تسلیم نہیں ہوں گے, لیکن اطاعت کی کیفیت دیکھیے اولی الامر کی. کہتے ہیں میں پوچھ کر آتا ہوں, وہی جواب دے دے سکتے تھے کہ جنگ تو جنگ, مگر اولی الامر کا عزم یہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں جنگ شروع کرنے کی اور کہہ رہے ہیں یا تسلیم ہو جانا ہے یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جانا ہے. امام ایک جملہ کہتے ہیں, حیات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, کبھی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی. اللہ نے پاک رکھا ہے ہم کو جیسے پاک رکھنے کا حق ہے, ذلت نہیں آ سکتی. البتہ تم جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ ایک رات کی مہلت مانگ لو, کیونکہ عصر کا وقت ہے, دیر ہو رہی ہے اور رات میں جنگ ممکن نہیں ہوتی, اور میں چاہتا ہوں کہ ایک رات اللہ کی یاد میں اور نماز میں گزار دوں, کیونکہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں. جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تسلیم تو ممکن ہی نہیں ہے, جنگ کے لیے آمادہ ہیں لیکن ایک رات چاہیے. قبول کر لیا جاتا ہے, قبول کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شمر آتا ہے خیمگاہ کے قریب, آ کر اس کے قبیلے کی, جناب ام البنین کے قبیلے سے خرابت تھی دور سے, تو ایک امان نامہ لے کر آ گیا تھا ابن زیاد سے عباس اور عباس کے اور تین بھائیوں کے لیے, عبداللہ, عثمان اور جعفر کے لیے. پکارتا ہے آ کر, سلام ہو میری بہن کے بچوں پر. عباس جواب نہیں دیتے. امام کہتے ہیں گھر سے فاسق ہے اس کا جواب دے دو, گھر سے فاسق ہے اس کا جواب دے دو. حضرت عباس جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ امان نامہ لایا ہوں, اسی طریقے کا امان نامہ جو عبداللہ ابن جعفر نے مدینے کے والی سے لے لیا تھا لیکن امام نے انکار کر دیا تھا. یہ تو خود آ گیا ظالم, کہتا ہے امان نامہ لایا ہوں, چاہو تو امان نامہ لے کر چلے جاؤ کہیں, ہمارے طرف آ جاؤ. باطل کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ حق والا ہمارا ہو جائے, ہمیشہ خواہش رہتی ہے. کہا لعنت ہے تجھ پر اور تیرے وہ والی پر کہ جس نے یہ امان نامہ دیا ہے. واپس آ جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, شب عاشور آ جاتی ہے, امام اکٹھا کرتے ہیں اپنے اصحاب کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے خانوادے کو, اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اگر تم لوگ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو, میں نے اپنی بیعت اٹھا لی ہے, اور تم میں سے ہر ایک میرے کوئی رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر نکل جانا. سب سے پہلے جو جواب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت عباس ہوتے ہیں. کہتے ہیں یا امام آپ کو چھوڑنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, جو تصور نہیں کر سکتے وہ کر کیسے سکیں گے, جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کریں گے کیا؟ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے. امام کہتے ہیں ہاں چلو, سبھی قربان ہوتے ہیں جب تم لوگ میرے ساتھ ڈٹے ہوئے ہو, اللہ تمہیں بہترین جزا دے, اللہ تمہیں بہترین جزا دے. تو سب سے پہلے جو حضرت عباس جب حرکت میں آتے ہیں تو پھر اصحاب اپنی اپنی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کو 70 مرتبہ مار کر زندہ بھی کر دیا جائے, اے امام ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام کے دل کو خوش کر دیتے ہیں. عباس وہ ہیں کہ کربلا سے کئی سال پہلے امام کا ایک ان کے بارے میں ہم کو جملہ ملتا ہے, کہتے ہیں عباس میں تجھ پر فدا. یہ کربلا والا عباس نہیں, عباس کا کیریکٹر وہ لیول کا تھا کہ اپنے وقت کا امام کہہ رہا تھا کہ میں تجھ پر فدا ہو جاؤں. کانا یدعا قمر بنی ہاشم, عباس کو قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارا جاتا تھا, بنی ہاشم کا چاند کہہ کر پکارا جاتا تھا. دراز قامت تھے, خوبصورت تھے, خوش اندام تھے, اور امام کی بندگی میں لگے ہوئے تھے. ایک وقت ویسے بھی آتا ہے جبکہ امام کے پورے اصحاب شہید ہو چکے ہیں, بنی ہاشم کے سب جوان جا چکے ہیں. عباس آتے ہیں کہتے ہیں یا امام مجھے اجازت دے دیجئے. امام کہتے ہیں عباس, اے عباس تم تو لشکر کے سپہ سالار ہو, تم تو لشکر کے سپہ سالار ہو. کہتے ہیں یا امام وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں سپہ سالار رہا. کہتے ہیں عباس
تم یہ آوازیں اللہ تش کی سن رہے ہو؟ جاؤ پانی کے لیے جانا، ہو سکے تو پانی کی کچھ سبیل کر دینا۔ عباس نکلتے ہیں، اشقیا سے خطاب کرتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، کیوں تم نے پانی روک رکھا ہے ان عورتوں اور بچوں پر؟ شمر کا جواب آتا ہے کہ ساری دنیا اگر پانی ہو جائے اور ہمارا اقتدار اس پر ہو تو ایک چلو بھر پانی بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ اس قسم کی نفرت ہوتی ہے ان لوگوں کو ان سے جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ حملہ کرتے ہیں، وہ فرات تک پہنچ جاتے ہیں، خوش مسکیزے کو پانی میں ڈالتے ہیں۔ پانی مشق ابھی لے رہی ہے، جب تک ایک چلو میں پانی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، یقیناً یہ سوچ کر کے میرے امام پیاسے ہیں، امام کے بچے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، مشق کو بھر کر اب چل پڑتے ہیں۔ جب آ رہے تھے تو کوئی امانت نہیں تھی سوائے اس خشک مشکیزے کے، لیکن جب جا رہے تو بھرا ہوا مشکیزہ، اب اس کو حفاظت سے پہنچانا ہے خیمگاہ تک۔ کوشش یہ ہوتی ہے عباس کی کہ کہیں دور سے کوئی تیر انداز مشق کو نہ چھید دے، اس لیے جو راستہ لیا تھا آنے کے لیے وہ واپس جانے کے لیے نہیں لیتے، درختوں کی طرف جاتے ہیں، درختوں کا سہارا لے کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ مشق دور سے حملہ ور کوئی حملے کے طرف پر مشق کو نہ چھید دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مشق تو بچا لیتے ہیں لیکن درختوں سے پیچھے چھپ کر جو دشمن وار کرتا ہے، کھلے میدان میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ عباس کے ہاتھ کاٹ دیتا، محال تھا کہ کھلے میدان میں کوئی عباس کے ہاتھ کے قریب بھی آ پاتا۔ جب عباس حملہ کر رہے ہیں اور چھپ کر انہوں نے درختوں کے پیچھے سے وار کیا، دایا ہاتھ گیا، بایا ہاتھ گیا، پھر ایک تیر آیا جو مشق کو چھید دیا۔ امید عباس ختم ہوئی، گھوڑے پر اپنے آپ کو ڈال دیا، اس کے بعد ایک سر پر گرز جو لگا، عباس زمین پر آ گئے۔ امام تیزی سے حرکت کرتے ہوئے بالین پر آتے ہیں، کہتے ہیں جس حالت میں عباس کو امام نے پایا ویسا کسی شہید کو نہیں پایا، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، آنکھ میں تیر پیوست تھا، سر پر گرد لگ چکا تھا، پانل ان کے ساروں پہ وجل حسین، اس قتل عباس بایا واضح ہو گیا، انکسار کی حالت حسین پر طاری ہو گئی۔ جبکہ عباس قتل کر دیے گئے اور خود انہوں نے کہا الان انقطع ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹی ہے اور میری تدابیر کم ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے یہ شہادت ہوئی وہاں پر مدینے میں۔ عباس کی ماں ام البنین قبریں بناتی ہے اپنے چار بچوں کی، کہتی ہے کہ تم لوگوں نے میرا وقار رکھ لیا اپنے بھائی پر شہادت پیش کرنے کے بعد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔